لعنة الشيطان والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين على عبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين والأشرف المكين والأشجع المطين الناصر المعين الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي الوصي الرضي المدفون بالغري الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي حبك فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين الإمام بالحق أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة المعصومة المظلومة التقية النقية بضعة رسول رب العالمين أم الأئمة الأطهار سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وعلى الإمامين الهمامين التقيين النقيين الرضيين الشابين اللذين قال عنهما رسول الله هما سيدا شباب أهل الجنة وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
اذان محترم آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور ان مرحومین اور مرحومات کے ارواح کے لیے جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے علماء اور مراجع کرام کے ارواح بالخصوص امام امت شہداء اسلام بالخصوص الشہید السید محمد باقر الصدر کی روح کو اظہار فرما درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, جس آئے وافید آیا کو ہم نے سرنامہ کرام قرار دیا ہے, اس سے پہلے والی دو مجلسوں میں اس آئے وافید آیا کے ذیل میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی, اور آج کی مجلس اور کل کی مجلس بھی اسی آئے وافید آیا کے ذیل میں ہوگی, اور عنوان بھی یہی دیا گیا تھا کہ عزاداری اور ہماری ذمہ داری. اس عزاداری کے ذریعے ہم اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں, اور عزاداری کتنا مقدس عمل ہے, اور اس مقدس عمل کو کس انداز میں انجام پانا چاہیے. جب اگر عزاداری کو شعیرہ کہا گیا, یعنی شعائر اللہ میں سے ہے, یعنی خدا کی نشانیوں میں سے ہے, شعیرہ شعائر اللہ جمع ہے شعیرہ کا, عربی میں شعیرہ کہتے ہیں علامت کو, نشانی کو, نشانی یا علامت کو شعیرہ کہا جاتا ہے, اسی سے شعائر اللہ ہے. اور شعائر اللہ کا احترام کرنا واجب ہے, اور جب ہم ان مجالس کو شعائر اللہ کہتے ہیں, عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کہنا نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارا یقین ہے کہ عزاداری سید الشہداء شعائر اللہ میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء میں آنے والے بنی آدم کو عزاداری انسان بنا دیتی ہے, اسی انسان کو مسلمان بناتی ہے, مسلمان کو صاحب ایمان بناتی ہے, صاحب ایمان کو سلمان بناتی ہے, سلمان کو فخر سلیمان بنا دیتی ہے. عزاداری سید الشہداء جان گرامی, اگر ہم سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ چند واقعات بیان کر دیے گئے اور چند فضائل بیان ہو گئے اور چند مسائل اور رولیا گیا اور نکل گئے. نہیں جان گرامی, اس کے لیے جو ابتدائی جو مجلس رکھی گئی تھی, آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مجلس جو برپا ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی؟ سب سے پہلی مجلس شام میں, پہلی مجلس سے آزاد جو برپا ہوئی امام حسین کی شہادت کے بعد. اور اس سے پہلے بھی کیا مجلسوں کا وجود ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی شہداء پہ گریا گزاری کرنے کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ آئے ہم تھوڑا سا پلٹتے ہیں, سن 61 ہجری سے پہلے چلتے ہیں, پہلی دوسری تیسری ہجری یعنی 10 ہجری سے پہلے تک کے واقعات اور ان جنگوں کی طرف چلتے ہیں, جس جنگ میں شیر خدا سید الشہداء حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب رسول احد سے نکل کر آئے ہیں, جب مدینہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسلمان مومنات اپنے شہداء پہ گریا کر رہی ہیں, تو جب اپنے گھر کے قریب پہنچے, چچا حمزہ کے گھر کے قریب سے پہنچے تو رونے کی آواز نہیں آئی, تو جب گھر پہنچے تو کہا بیٹی فاطمہ لگتا ہے کہ چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں ہے, تم اپنی پھوپھی کو لے کر چچا کا غم مناؤ. اس کو تاریخ اسلامیہ کے مورخین نے ذکر کیا ہے بغیر بلا تفریق مذہب و ملت کہ رسول کے زمانے میں شہداء پہ گریا کرنا موجود تھا, بلکہ رسول نے حکم دیا ہے کہ گریا کریں. اب گریا کی نوعیت کے بارے میں اختلاف ہے, ہاں اس کو جو ہے رسول نے ذکر کیا, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملا تو ذکر کیا جائے گا کس انداز کے گریا اور ماتم کو کہا ہے اور کس انداز کے ماتم اور گریا کو روکا ہے. جہاں تک گریے کا تعلق ہے, رسول نے کہا کہ گریا کریں. کس پہ؟ شہداء پہ, شہداء بدر خصوص جناب حمزہ پہ. یہ تاریخ ہے, یہ رسول کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے. اور بذات خود گریا عزیزان محترم یہ انسانی فطرت ہے, اس فطرت سے کوئی الا یہ کہ اگر فطرت انسانی سے کوئی خارج ہو جائے تو پھر بات ہی الگ ہے. اگر پاگل کو اگر مصیبت سنائی جائے تو وہ ہنس دے گا, اور جب خوشی سنائی دی جائے تو رو دے گا, تب اس پاگل کا تو کوئی حساب شمار نہیں کیا جائے گا. اگر فطرت انسانی میں دیکھیں, جس کو کہتے ہیں عقل سلیم, کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو کسی مصیبت کی خبر دی جاتی ہے یا خود اس کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. آنسوؤں کا نکلنا ایک تو انسانیت کے باقی رہنے کا ثبوت ہے, اور دوسرا اپنے اندر کے دکھ اور غم کو اس انداز میں انسان ظاہر کر رہا ہے. انسانی فطرت ہے, اس سے مذہب اور دین کا کوئی تعلق نہیں. یہ اور بات ہے کہ انسان جب تک اپنے لیے رونا رو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر دوسرے کے لیے رونا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ وہی بات ہوئی کہ جب تک میری مصلحت اس میں باقی ہے تو ہم اس کو کرتے رہیں گے, اور اگر ہماری مصلحت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو بدعت بھی قرار دے دیں گے یا اس کو ناجائز کہہ دیں گے. یہ عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا تقاضا نہیں ہے. عقل سلیم یہی کہتی ہے کہ جب کسی پہ مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو اظہار کرنے کا طریقہ اور خود انسان اپنے آپ میں کچھ ہلکا پن محسوس کرتا کب ہے, کہ جب اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتی ہیں. آنسو کیا ہوتے ہیں؟ انسان کا خون ہے, وہ خون کے قیمتی قطرات ہیں جو پانی کی شکل میں آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. یہ عام پانی نہیں ہے, یہ عام پانی کے قطرات نہیں جو آنسو سے گر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے قطرات خون کے مل کر ایک آنسو کا ایک قطرہ بنتا ہے جو انسان کے آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں. تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. تو امام حسین کے لیے کیا کہا گیا؟ ان الحسین عبرۃ وعبرۃ. امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی عبرت ہے اور عبرہ, عربی میں عبرہ کہتے ہیں آنسوؤں کا بہانہ. جب حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوگا, جب ان پہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں پڑی ہیں ان مصیبات کا ذکر ہوگا تو انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. تو کیا ان آنسوؤں پہ اتفاق کرنا ہمارا کام ہے یا عبرہ سے بڑھ کر عبرت کی منزل تک پہنچنا ہمارا کام ہے؟ آنسو ابتدائی مرحلہ ہے عزیزان گرامی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پہ یا ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے پہلا اسٹیج, پہلا قدم کیا ہے؟ آنسو. یہ آخری نہیں ہے, یہ تو پہلا قدم ہے. جس کو اگر انسان پہلا ہی قدم ادا نہ کرے تو پھر آخری یا دوسرا تیسرا جو اسٹیج ہے وہ کس طرح سے ادا کرے گا؟ اور دوسرا اور باقی دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ آپ عبرتن, تو اس سے عبرت حاصل کرنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. تو آئے جانے محترم پلٹتے ہیں آئے کریمہ. کل تک جو بات کی گئی تھی, یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. تو اچھی چیزوں کو یہ رسول حلال قرار دیتا ہے, اور بری چیزیں وہ خبائث کی جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے اس کو حرام قرار دیتا ہے. تو یہ فطرت انسانی کا تقاضا یا عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ انسان وہ چیز استعمال کرے جو اس کے لیے, اس کی صحت کے لیے مفید ہو. ہر عاقل ہر عقل مند یہی کہتا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس سے اس کی صحت باقی رہے, اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہو. ابتدائی مراحل جسم اور بدن کے لیے. تو جب جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے روکا گیا ہے تو اب اسلام نے دونوں چیزوں کو توازن کے طور پہ رکھا ہے. عزیزان گرامی دیکھیں, بعض مذاہب اور ادیان فلسفے آئے ہیں کہ جس میں کسی نے صرف روح کی طرف دیکھا, بدن کو کچھ بھی نہیں. اب ان میں سے بدھسٹ, ہندوزم, ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے یا فلاسفر تھے, انہوں نے کیا کیا, کہا جتنا زیادہ جسم کو مارو گے, تکلیف پہنچاؤ گے, رنجش دو گے, اتنا زیادہ تمہاری روح بلند ہوتی رہے گی, حقیقت تک پہنچے گی. تو پھر کیا کیا, دنیا کو چھوڑا, وہ مافیا کو چھوڑ کے بیابان میں چلے گئے اور ایک بالکل جنگل کی طرف رخ کیا اور کھانا پینا ترک کیا, نہانا دھلنا ترک کیا, یہاں تک کہ لباس تک ترک کر دیا, ننگے ہو گئے بالکل عاری, کما خلقتنی یا رب کے بارے لاہ جیسے تو نے خلق کیا ہے, اور چلے گئے. کہا جتنی زیادہ تکلیف جسم کو پہنچائیں گے اتنی زیادہ روح کو ترقی ملے گی معرفت کے حاصل کرنے میں, یعنی خدا تک پہنچنے میں. اور دوسرے مذاہب آئے, انہوں نے کہا نہیں, بلکہ روح کو تکلیف دی جائے, جسم کو آزادی دی جائے, جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری کی جائیں جس انداز میں بھی ہو. تو آگے بعض مذاہب نے اب نام کرسچینلٹی, مسیحیت, مسیحیت کو یہودیوں نے اس طرح سے مسخ کر دیا, ابھی بھی مسیحیوں کے دماغ میں بات چڑھی نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو کس نے ختم کیا اور کون ختم کر رہا ہے ان کے دین کو, ان کی کتابوں کو اور ان کے علماء کو. یہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے ان کو اس طرح سے بنا دیا کہ اب تمہارا کام کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے نبی نے سردار چڑھ کے تمہیں سردار بنا دیا. جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھے اور تمہارے قیامت تک آنے والے مسیحیوں کو معاف کرا دیے, اب جو چاہے تم کرتے جاؤ, اب تمہیں کچھ گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ جناب عیسیٰ سولی پہ چڑھ چکے ہیں اور تم لوگوں کو معاف کرا چکے ہیں. تب یہ سوچتے سوچتے مسیحیت کیا ہوئی, اس نے کہا جسم کو جو چاہے دو, روح پاک ہونی چاہیے. کس طرح سے روح, اب وہ انداز بتا دیا کہ روح کے لیے جسم کو تمام چیزوں کا دینا ضروری ہے. اب انہوں نے ہر چیز کو حلال قرار دینا شروع کیا کہ جسم کے جتنے مطالبات ہیں وہ تمام کے تمام حق بجانب ہے جسم, اور جس طرح سے حاصل ہو اس کو پورا کرو. تو یہ یہودیوں نے ان کو اس طرح سے دین سے الگ کر دیا نا. آج دنیا بھر میں جہاں بھی کرسچینٹی ہے, بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں, وہ صرف نام کے رہ گئے ہیں کرسچن, اور اگر ان سے جا کے پوچھا جائے تو ان کو خود اپنے کرسچینٹی کے بارے میں پتا نہیں ہے کیا ہے. بعض تو وہ ہیں کہ وہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ اتوار کو چلے جاتے ہیں چرچ, اکثر وہ بھی نہیں جاتے, کہتے ہیں کہ چرچ وغیرہ تو یہ دقیانوسی خیالات ہیں. وہ زمانہ کہاں گیا ہے, انسان چاند پہ پہنچ گیا, انسان نے ایسے ایسے جو ترقی کر دی, اتنے آلات بنا لیے, ابھی تک ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں دین کے بارے میں. یہ فکر کس نے, یہودیوں نے مسیحیوں میں چھوڑی, اور مسیحی دھیرے دھیرے اس کو ایکسیپٹ کرتے گئے, قبول کرتے گئے, اور آج ان کا عالم یہ ہو چکا ہے صرف نام کے رہ گئے. لیکن اسلام عزیزان گرامی وہ ایسا دین و مذہب ہے کہ جس نے دونوں کے توازن کو برقرار رکھا, جہاں پہ آواز دی اتقوا اللہ حق تقاتہ لا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تقوی الہی اختیار کرو, جیسا تقوی الہی اختیار کرنے کا حق ہے. اور جہاں پہ کہا اقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رکوع میں جاؤ, سجدے میں جاؤ, اور وہیں پہ کیا کہا. اذان محترم, جمعہ کا دن کتنا عظیم دن ہے, جمعہ کا دن کتنا عظیم دن ہے امت اسلامیہ کے لیے. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو انسان مستطیع نہیں ہے حج پہ جانے کا, اس کے پاس استطاعت نہیں ہے, مکے جائے, کعبہ شریف جائے, بیت اللہ جائے, حج کرے, اس کے لیے کیا ہے, جمعے کے دن جامع مسجد میں حاضر ہو, نماز جمعہ ادا کرے, اس کو ثواب اتنا ملے گا جتنا ایک حاجی کو ملتا ہے. اس لیے کہ پروردگار ارحم الراحمین ہے, اس نے کسی کی ظلم نہیں کی ہے. ان ربک علیہ سب اللہ عبید, ارے میرے پرور, میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا, بلکہ کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے کہ جو محتاج ہو, یہ تو غنی ہے, یہ غنی ہے. غنی کبھی ظلم نہیں کرتا, ظلم وہ کرتا ہے جو خود محتاج ہو. جب کسی چیز کا احتیاج رکھتا ہے, ضرورت رکھتا ہے, تو ظلم کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. خدا تو غنی مطلق ہے, غنا مطلق, ظلم نہیں کرتا. تو جمعہ کا دن ہے, اور جمعہ کے دن یہاں کی روایت میں ہے کہ اذان ہو جائے ظہر کی تو واجب ہے. تمام مجتہدین کرام یہ کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں کیا کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے صاحبان ایمان, جب جمعے کے دن مؤذن آواز اذان دے, جب اذان کی آواز تمہارے کان میں ٹکرائے, فسعو, عربی میں فا استعمال کرتے ہیں جیسے ہی سنا فوراً کسی کام کے انجام دینے کو, دوڑ جاؤ, چلو نہیں, فسعو, دوڑ جاؤ کدھر, مسجد کی طرف نماز کے لیے. پھر اس کے بعد کیا کہا, وذر البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. مجتہدین یہ کہتے ہیں, مراجع کرام کہتے ہیں کہ اذان کے وقت خریدنا فروخت کرنا جمعے کے دن صحیح نہیں ہے. شرعی طور پہ خرید و فروخت جو عقود میں ہے وہ صحیح واقع نہیں ہوگا. اتنا اتنی اہمیت ہے جمعے کی. اب آئیں تھوڑا سا آگے چلیں اسی سورہ جمعہ میں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اتنی اہمیت ہے جمعے کے اذان گرامی. اور اگر نماز جمعہ میں اگر انسان حاضر نہ ہو, رہتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے, بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے. اگر نماز جمعہ قائم ہے تمام شروط کے ساتھ اور اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو وہ رہ نہیں سکتا, بلکہ اس کے اوپر واجب ہے نماز جمعہ میں حاضر ہونا. اتنی اہمیت نماز جمعہ, گویا کہ ایک انسان حج کے اعمال بجا لا رہا ہے. حاجی کا ثواب اور جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے والے کا ثواب برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے, من خطا خطوتن الى الجمعہ فان اللہ حرم تلک الخطوہ علی النار, حدیث میں رسول فرماتے ہیں جو انسان نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے, کہیں سے بھی نکلتا ہے, جتنے قدم رکھتا جا رہا ہے ایک ایک قدم پہ اس کے لیے حسنات لکھی جائیں گی, اور خداوند عالم ان پیروں کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دیتا ہے. اتنا ہے جمعے کی اتنی اہمیت دیکھیں. اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مسلمانوں, اے مومنوں, مسجد میں آئے ہو, نماز ادا کی, خطبہ سنا, نماز ادا ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو مسجد میں, بار الہ آسمان سے چھت پھاڑ کر دے دے رزق, من سلوا نازل ہونے والا نہیں ہے. فسعوں, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا, جیسے ہی نماز ختم ہوئی زمین میں پھیل جاؤ. کس لیے پھیل جاؤ؟ تاکہ تم محنت کرو, حلال روزی اور روٹی کا انتظام کرو, اور خدا کا ذکر کرتے جاؤ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. بیٹھو نہیں ایک جگہ اور اتکال نہ کرو. اتنی اہمیت کا دن, اور لیکن کہا جا رہا ہے نماز کے فوراً بعد نکل جاؤ. اسلام نے دونوں چیزوں کو برابر کا رکھا, جہاں پہ روح وہیں پہ جسم, اور جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تزکیہ اسلام نے کر کے بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا وجود روح کے لیے ضروری ہے, اور جہاں پہ روح کے لیے جسم کا بھی وجود ضروری ہے تو اب اسی اعتبار سے جسم کے لیے اتنی ہی چیزیں لینی ہیں کہ جتنی جسم کی ضرورت ہے. بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا کھاؤ کہ جس سے زندہ رہ سکو. ایسا نہیں کہ زندہ رہو کھانے کے لیے, کھانے کے لیے زندہ رہنا اور ہے, اور زندہ رہنے کے لیے کھانا اور ہے. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. تجان محترم, اسلام نے دونوں جنبوں کو برابر رکھا اور بتایا. اور امام مولانا متقین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب کھیتی میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ بوئیں گے وہی چیز آپ کاٹیں گے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سیب بویا تھا تو وہ سنترا کاٹنے لگ گیا, یا کسی نے گیہوں بویا تو جو کاٹنے لگ گیا. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. مطلب کیا ہے؟ یہاں بونا ضروری ہے. دنیا, ہاں دنیا اس حد تک نہ کہ دنیا ہی کے لیے ہوئے پیدا ہوئے ہو, دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے, تم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. بڑا فرق ہے جناب محترم اس میں. انسان کا یہ سمجھنا کہ میں دنیا کے لیے پیدا ہوا ہوں یا یہ سمجھے کہ دنیا میرے لیے پیدا ہوئی ہے, خدا نے یہی تو اس انسان کو تاج اشرفیت دے کر بھیجا, کہا اے انسان تو سمجھ نہیں رہا ہے اور نہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنی ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے, نہ کہ تجھے دنیا کے لیے بنایا ہے. اور تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تو قربانی دے تو تجھ سے اعلیٰ کے لیے دے, نہ کہ تجھ سے ابتر کے لیے. تجار محترم, اسلام نے دونوں جنبوں کو برابر رکھا, جسم کا بھی حق ادا کیا اور ساتھ ساتھ میں روح کا. اور سب سے بڑا مسئلہ تزکیے روح, روح کا پاک ہونا. جس طرح سے جسم کے پاک ہونے کے لیے, جسم کے امراض کے لیے انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے, طبیبوں کے پاس جاتا ہے, حکیموں کے پاس جاتا ہے, اسی طریقے سے روح کے بھی امراض ہوتے ہیں. رسول سے پوچھا گیا کہ ان القلوب لتصدع, اے حبیب خدا کیا دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں؟ ہاں بالکل. تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ فجلوها بذکر اللہ, کہ اس کو خدا کے ذکر سے جلا بخشو, اس زنگ کو ہٹاؤ. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لان ذکره ذکری وذکری ذکر اللہ, کہ اپنے مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. کیوں؟ ان کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے, اس لیے خدا نے بتایا ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, یہ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے. اور جب یہ چاہتے ہی نہیں مگر وہ جو خدا چاہتا ہے, تو پھر اس میں کوئی تفصیلی بات نہیں عزیزان گرامی. اگر ہم یہ کہیں کہ خدا یہ چاہ رہا ہے میں وہ فعل انجام نہیں دوں گا, امام یہ چاہ رہے ہیں میں یہ فعل انجام دوں گا, یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ جو خدا چاہتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ خدا سے محبت کرتے ہو تو کیا ہونا چاہیے, میں خدا کی اتباع کروں. لیکن یہ نہیں کہا خدا کی اتباع کرو, کہ میرے حبیب کہہ دینا ان سے, اگر تمہارا دعویٰ ہے میری محبت کا تو رسول کی اتباع کرنا. کیوں؟ رسول کی اتباع میری اتباع ہے. خدا بظاہر عالم وجود میں آ نہیں سکتا, آ نہیں سکتا مطلب یہ نہیں کہ قدرت نہیں ہے, لیکن وہ قادر مطلق ہے, لیکن یہ محدود لا محدود محدود میں سمایا نہیں جا سکتا, یہ خلاف فطرت ہے, خلاف عقل ہے. تو اس نے کیا کیا, اپنے نمائندوں کو بھیجا اور اپنے نمائندوں سے یہ کہا کہ جائے اور جا کے یہ بتائیں. تو جب اس نمائندے کی پیروی ہوگی عزیزان گرامی تو اس کی پیروی ہوگی, تو نمائندے کی پیروی یعنی خدا کی اتباع, رسول کی اتباع خدا کی اتباع ہے. تو اب رسول کی ذمہ داریاں تھیں, اچھائی اور برائیوں, چاہیے اس کی دعوت دینا برائیوں سے روکنا, اور آگے اچھی چیزوں کو حلال قرار دینا اور بری چیزوں کو حرام. اب اس کے بعد آگے جن زنجیروں میں یہ انسانی معاشرہ جکڑا ہوا ہے, آج عزیزان گرامی آج ان زنجیروں کے بارے میں بحث ہوگی. یہ کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ وہ کتنی قسم کی زنجیریں ہیں کہ جس میں انسانی معاشرہ آج تک مقید ہے اور پتہ نہیں کب تک مقید رہے گا. یہ انسانی زنجیریں جس میں رسول سے پہلے کا معاشرہ جکڑا ہوا تھا, یعنی انسان مقید تھا, انسان کو آزادی دلانے والے رسول ہیں, اسی لیے رسول رحمت للعالمین ہیں, تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو آئے انبیاء بنی اسرائیل کا میں جو سزائیں تھیں نا, بہت سخت سزائیں تھیں جان گرامی, اس کو پڑھ کے دیکھیں. انبیاء بنی اسرائیل میں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی جسم کے کسی حصے میں نجاست لگ گئی تو دھلا نہیں جاتا تھا, اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا. اور کوئی اگر گناہ کیا ہوا ہے تو بعض اوقات ایسے ہوا کہ اس کے دروازے پہ دیوار پہ لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوا کہ پیشانی پہ لکھا جانے لگا, اور اگر کسی کو توبہ کرنا ہوتی تھی تو خود کو قتل کرنا ہوتا تھا, تب جا کے اس کی توبہ قبول ہوتی تھی. اور ہفتے کے دن شکار کرنا ممنوع تھا, اور فلاں دن یہ کام نہیں کر سکتے, فلاں دن یہ کام نہیں کر سکتے, تمہیں یہ کرنا ہے اور یہی کرنا ہے. لیکن اللہ اللہ کروڑوں جانے ساری دنیا قربان اس رحمت للعالمین پہ کہ معراج پہ جانے کے بعد کہا بارے لہا یہ میری امت برداشت نہیں کر سکتی, یہ کمزور امت ہے. تو کہا کہ صرف 17 رکعت واجبی نمازیں لے کر آئے, ورنہ تو بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی جو عبادتیں تھیں پورا پورا دن لگا دیا کرتے تھے تب بھی عبادت ختم نہیں ہوتی تھی, جو واجب عبادت ہے. مستحب تو ہے ہی ہے, واجب کی بات. اور جتنے رسومات پہ یہ انسان مقید تھا, بسا اوقات یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی, بعض چیزیں ہوتی ہیں رسمیں اور بعض چیزیں ہوتی ہیں احکام دین. ان دو چیزوں میں فرق کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پہلے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون سی چیزیں رسمیں ہیں اور کون سی چیزیں احکام دین ہیں. بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو رسومات میں لی گئی ہیں, اور بہت ساری رسومات ایسی ہیں کہ جس کو شریعت نے روکا نہیں ہے. اب آئے عرب کا میں بتاتا ہوں, صلوات اللہ محمد علیہ وسلم. چند رسمیں عربوں میں جاہلیت سے تھی, زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی, اسلام نے آ کے اس کو روکا نہیں. ہاں بعض کو روکا جو خلاف شریعت تھی, خلاف عقل سلیم تھی, اور جو نہیں اس کو رکھا. مثلا اشہر الحرم, وہ مہینے کہ جس میں جنگ کرنا حرام انہوں نے اپنے نفسوں پہ قرار دیا تھا. اسلام نے آنے کے بعد کہا کہ ہاں یہ چاروں مہینے اشہر الحرم ہیں, اس میں جنگ نہیں ہوگی. اسلام نے اس کو رکھا, اس کو کہتے ہیں امضاء الشریعہ, شریعت کا اس کو جائز قرار دینا, اس سے نہ روکنا. پھر آگے کہا کہ عربوں میں سخاوت کیا کہنے. آج بھی بعض وہ علاقے ایسے موجود ہیں کہ جہاں پہ جو قصص آپ لوگ سنتے چلے آئے ہیں وہ میں نے محسوس کیا ہے سیریا میں. انشاءاللہ تعالی آپ سب کے سب زیارت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ثانی زہرا پہ جائیں, اور انشاءاللہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے وہ دن قریب ہیں, دور نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی حالات بہت درست ہوتے جا رہے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور انشاءاللہ اسلام کے حوالے سے, دین اسلام کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑی فتح مندی ہے ان نوجوانوں کے نام جنہوں نے اپنی جانوں کو اس راہ میں قربان کیا ہے, ان کا خون رنگ لایا ہے. اور آج جناب جناب سلام اللہ علیہ کا جہاں پہ حرم ہے اس کے تقریباً 10 کلومیٹر آل راؤنڈ چاروں طرف کا علاقہ صاف ہو گیا ہے, اور لوگ اپنے گھروں کو واپس پلٹ کر جا رہے ہیں. اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہاں پہ اپنے گھروں میں جو دیکھ رہے ہیں کمی ہے, چوری ہوئی ہے, گھر گر گئے ہیں, ڈھا دیے گئے ہیں, جو بھی ہوا ہے بتائیں تاکہ اس کی مرمت کی جائے. اسی بات نہیں, یہ کام نہیں ہو رہا ہے, اور وہاں پہ شہیدوں نے اپنا خون دیا ہے. عزیزان گرامی, جہاں پہ خون کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ خون دینا عقل سلیم کہتا ہے کہ واجب. ایسا نہیں ہے خون کی جگہ ہم پسینہ بہائیں, یا جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہو جائیں گے. یہ کہاوت ہے, یہ عقیدت نہیں ہے. کوئی یہ سوچ لے کہ انگلی کٹا کر میں بھی شہید ہو جاؤں گا, انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل نہیں ہوا جاتا. اور شہیدوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں, تک یہ بھی بتاتے چلیں. جنگ احد میں ایک شہید لائے گئے جن کا نام تھا, جنہیں کہا گیا شہید الحمار, یعنی شہید گدھا, یعنی گدھے کے شہید. جو بھی سنے گا بھائی گدھے کے شہید, یہ کیسے ہو گئے. بات یہ تھی جب ان سے پوچھا گیا, جب وہ آخری رمق تھی ان کی, مجروح اتنے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے کب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے. بات یہ ہے کہ جو کفار و مشرکین قریش آئے تھے ان میں کا ایک قبیلہ ایسا تھا جس نے میرا گدھا چرایا تھا, میں نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے, وہ گدھا واپس کر نہیں رہے ہیں, اور وہ قافلہ اور وہ قبیلہ بڑا طاقتور تھا, میں اکیلا یا میرا قبیلہ بالکل کمزور, وہ تو جنگ کر نہیں سکتے تھے. میں نے دیکھا جب جنگ چھڑ گئی ان میں, تو میں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, چل کے میں اپنے گدھے کا بدلہ اسی سے نکال دوں. اور گئے بیچارے قتل ہو گئے تو ہو گئے شہید حمار. ہر میدان میں مرنے والا شہید فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. آپ کچھ تو بڑے بڑے مقاصد لے کر آتے ہیں جان گرامی. جہاں پہ مقصد للہ ہو یہ بتا دیا مولا نے سینے سے اتر کر. جب چاروں طرف پھر رہے تھے تو مسلمان کہہ رہے تھے علی قتل کرو قتل کرو قتل کرو. اگر یہ اڑ جائے گا تو یہ عمر ہے, کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ ہزار سپاہ کے مقابلے میں آتا ہے. جب اس کی سپر گرتی ہے تو یہ اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیتا ہے. مولا نے تقریباً دو یا تین چکر لگائے آرام کے ساتھ. پھر اس کے بعد آئے, آنے کے بعد سر کو قلم سے سر کو بدن سے جدا کیا. جدا کرنے کے بعد سر لے کر پہنچے. اب مسلمانوں کا جو عالم تھا نا, جب مولا اتر گئے قتل نہیں کیا, سر جدا نہیں کیا. کیوں آپ حضرات جانتے کہنے کی ضرورت نہیں, اس نے بے ادبی کی, مولا کے چہرے پہ تھوک دیا. اب مسئلہ یہ تھا جانی گرامی, جب پوچھا, جب رسول سے آ کے مسلمانوں نے پوچھا اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ علی کیسے ہیں, دشمن زیر ہو چکا ہے, قتل نہیں کر رہے ہیں, کہیں یہ اڑ گیا تو کیا ہوگا. مسئلہ علی کی جان پہ نہیں تھا عزیزو, ان کی جان پہ پڑی ہوئی تھی. خوف علی کی جان پہ نہ تھا کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ علی شہید ہو گئے تو نمبر ہمارا ہے, مسئلہ اس کا نہیں تھا. تو اشارے گرامی تمہارا رسول سے آگے کہا تو رسول کہتے ہیں علی کے آنے کے بعد علی سے خود پوچھ لینا کہ علی تم نے کیوں نہیں قتل کیا. اتر گئے اور تھوڑی دیر ٹہلتے رہے, اس کے بعد جا کے قتل کیا. تو آئے, آنے کے بعد پوچھا کہ علی بات کیا تھی, ہماری سانسیں اوپر کی اوپر ہو رہی تھی, نیچے کی نیچے ہو رہی تھی, دل دھڑک رہے تھے اور آنکھیں پڑپڑا رہی تھی. عجب حال تھا واقعا, اس لیے کہ اس وقت جو تھا اور جو ظالم تھا, جو آیا تھا کل کفر, جس کو رسول نے خطاب دیا, واقع کل کفر تھا وہ, یہودیوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے, کفار کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, سبوں کا نمائندہ بن کر وہ اکیلا آیا تھا. تو رسول نے کہا میں بھی اکیلا بھیجتا ہوں. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, صلوات محمد و آل محمد. تو مولا سے پوچھا تو مولا فرماتے ہیں کہ جب اس نے بے ادبی کی تو مجھے غصہ آ گیا, تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا. سنیں, ہر میدان میں مارنے یا مرنے والا شہید فی سبیل اللہ غازی فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا, میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ مرض یہ معبود میں ایک پل کے لیے بھی کہیں سے میں اپنی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے سر کو قلم کروں. تو یہاں تک کہ میں نے اپنے غصے پہ پورا کنٹرول کیا. یہی تو دنیا آج تک نہ سمجھ سکی, جہاں پہ اتنا بڑا شجاع اور اس کے ساتھ اتنا بڑا حلیم. حلم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتی صرف علی کی ذات میں. جو ایک بڑا بہادر ہوتا ہے اور اس کو پھر سوچنے اور سمجھنے کی قدرت نہیں ہوتی ہے جانے گرامی, اگر کہیں جمع ہوئی تو صرف علی کی ذات میں جمع ہوئی ہے. اور یہ امام نے فی سبیل اللہ قتل کیا. تو میدان میں فی سبیل اللہ قتل کرنا اور فی سبیل اللہ قتل ہونا یہ شہادت اور فتح مندی کی علامت ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت ساری کچھ رسومیں ہوتی ہیں اور کچھ احکام شرع ہوتی ہیں, دین کی احکام ہوتی ہیں. اجانے گرامی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ رسومات کو ہم یا کم علمی کی وجہ سے یا عرصہ دراز پہ اس پہ عمل کرتے ہوئے یا پھر معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ دین کا, یہ شریعت کا حکم ہے. یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا ہے, یعنی ایک طبیعت انسان کی فطرت یہ جانی گرامی, ایک سال جتنے بھی سال اگر کسی سوسائٹی میں رہے گا نا انسان, کسی معاشرے میں رہے گا تو اس معاشرے اور اس سوسائٹی کی کچھ عادتیں وہ خود لے گا اور اپنی کچھ عادتیں اس سوسائٹی کو دے گا. یہ فطرت ہے, اس میں یہ نہیں ہے. تو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو انسان, جس سوسائٹی میں رہتا ہے, جس معاشرے میں رہتا ہے, کچھ عادتیں دیتا ہے اور کچھ عادتیں لیتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض عادتیں یا رسومات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے, جبکہ وہ شریعت کا حکم نہیں ہوتا. اب اس میں کیا ہے, یہاں پہ دو مرحلے ہوتے ہیں جانے گرامی. ایک تو مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے,
لیکن ایسا بھی رسم نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے تو شریعت خاموش رہتی ہے. ٹھیک, شریعت کے مقصد کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے تو خاموش ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ رسم شریعت کے مقابلے میں آ جائے تو وہاں پہ کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ وہاں پہ مقدم شریعت کو کرنا چاہیے. اگر اب میں شریعت کا پابند ہوں, اگر شریعت کا پابند نہیں ہوں تو پھر مجھے آزادی ہے, چاہے میں رسم کو شریعت سمجھ جاؤں اور جو ہے کیا کسی کی فعل کو سمجھ جاؤں. اور آج کل جو ہے کیا ہے, تقلید کا بڑا زمانہ چلا ہے. ہم کہتے ہیں افسوس تو یہ ہے, تقلید ہر کام میں تقلید ہو رہی ہے, ہر چیز میں تقلید ہو رہی ہے. فلمی ایکٹروں کو دیکھ کے انسان تقلید کر رہا ہے, اس کو کوئی اشکال کرنے والا نہیں ہے. تقلید ہے کیا؟ تقلید کسی کے عمل کو عام طور پہ, اصطلاحی طور پہ نہیں کہہ رہا میں, عام طور پہ دیکھ کر اپنے آپ کو اسی طرح سے چلانا, لباس میں, بالوں میں, داڑھی میں, چلنے میں, پھرنے میں, بات کرنے کے انداز میں, اس کو کہتے ہیں تقلید عربی میں. قلدا یقلد تقلیدا, پیروی کرنا. اب آئیں شریعت میں کیا ہے, اور عقلی بات, یہ تقلید شرعی حکم ہونے سے پہلے عقلی حکم ہے. ان دنیا کا کوئی بھی انسان صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان تقلید نہیں کرتا دنیا میں, یہاں تک کہ کمیونسٹ انسان تک تقلید کرتا ہے اپنی زندگی میں. کیا ہے تقلید؟ ایک جاہل کا عالم کی طرف پلٹنا. ہم ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے, گھر بنانا چاہتا ہے, بہترین انداز کا ویلا بنانا چاہتا ہے, تب کیا کہتی ہے عقل کہ بھائی میں اس کے پاس جاؤں جو اس کا ایک نقشہ بنائے. نقشہ کون بنائے گا؟ مہندس, انجینئر بنائے گا. تب انجینئر کے پاس میں جا رہا ہوں, انجینئر کی میں تقلید کر رہا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ دوسرا پڑوسی یہ کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں صاحب؟ کہا کہ مولانا صاحب آپ گھر بنانا چاہتے ہیں, بہت اچھا ہے, میں نے سنا ہے فلاں انجینئر صاحب بہت ماہر ہے اور اتنا بہترین نقشہ دیں گے نا آپ کو کہ پورے علاقے میں ایسا نقشہ نہیں ملے گا. کہا ماشاء اللہ, کیا کہنے, کیا کرنا چاہیے؟ کہا آپ فوراً آپ ان کے پاس جائیے اور ان کو بتائیے. کیا بتانا ہے؟ پہلے تو آپ زمین بتائیے, پھر آپ کا بجٹ بتائیے, تو پھر آپ کو اسی طریقے سے نقشہ بنا کے دے دیں گے. میں نے دوسرے پڑوسی سے پوچھا, انہوں نے یہی کہا. میں نے کہا صاحب آپ, انہوں نے اتنے تو بتا دیا انجینئر کا, اب آپ کہہ دیتے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. کہیں گے مولانا آپ کا دماغ صحیح تو ہے. کہا کیوں؟ کہ بھائی ڈاکٹر اگر آپ بیمار ہیں تب ہم ڈاکٹر کے پاس بھیجیں گے, آپ بیمار تو ہیں نہیں. آپ کو بنانا مکان ہے تو آپ جائیں گے انجینئر کے پاس, بیمار ہیں تو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے نا, آج پہلے تو ایک ہوتا تھا ایم بی بی ایس لکھا جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا تھا, بھائی انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے. آج ایم بی بی ایس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, ایم ڈی کو نہیں پوچھ رہا. اب ایک ایک چیز کا اختصاص ہو گیا, صرف کان کا, داہنے کان کا, رائٹ ہیئر کا اختصاص, بائیں کان کا مختص, داہنی آنکھ کا مختص, بائیں آنکھ کا مختص, پورے سر کا بھی نہیں, سر کے آدھے حصے کا اسپیشلسٹ, سر کے اس طرف کا حصے کا اسپیشلسٹ. اتنے اختصاصات پیدا ہو گئے. اب انسان چاہتا ہے کہ میں بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جاؤں تاکہ میرا بہترین علاج ہو. ہر عقل مند یہ کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور اس سے پوچھو, جب بات دین کی آتی ہے تو بات اٹھتی ہے. افسوس کی بات ہے جان گرامی, یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ شرعی مسئلہ ہونے سے پہلے عقلی مسئلہ ہے کہ ہر جاہل کو عالم کی طرف پلٹنا ہے. بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اگر گھر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جائے گا, اور کسی کے پاس کوئی مقدمہ ہے تو وکیل کے پاس جائے گا. اسی طریقے سے جس کے پاس احکام دین معلوم کرنے کا علم نہ ہو, آیت اور حدیث کے ذریعے سے استنباط نہیں کر سکتا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب ان کی طرف رجوع کرے جن کے پاس یہ علم موجود ہے, تاکہ وہ بری ذمہ ہو جائے. اور تب جب وہ پوچھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو مجتہد بتائے گا تمہاری یہ ذمہ داری ہے, اب یہ ذمہ داری کے طور پہ اس کو ادا کرنا ہے. اب جب یہاں پہ کیا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اذان گرامی. جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ ٹیبلٹ ہے اور یہ سیرپ ہے, آپ کو تین ٹائم لینا ہے. پلٹ کے آج تک کسی مریض نے یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب تین ٹائم کیوں, میں چار ٹائم لے لیتا ہوں. کہے گا بھائی تو پاگل ہے, کسی نے نہیں کہا, اعتراض کوئی نہیں کر رہا ہے. تین ٹائم تو بالکل کہا بالکل شکریہ ادا کرتے ہوئے, پیسے ادا کر کے شکریہ ادا کر کے, بعض اوقات اس کے ہاتھ چوم کر آ رہے ہیں, کیا کہنے ڈاکٹر صاحب آپ نے ہماری زندگی کو بچا لیا. اور بیٹے کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے باپ کو بچا لیا, باپ کہہ رہا ہے آپ نے ہمارے جوان بیٹے کو بچا لیا. اس نے کہا دو مرتبہ استعمال کرنا ہے تو دو ہی مرتبہ, اشکال نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. اگر اعتراض کیا گیا تو واپس کھینچ لے گا, کہے گا کہ تو جا پاگل خانے میں, تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے, کہہ بھی رہے ہیں اور اشکال بھی ہو رہا ہے. تقلید ہونے کے بعد عزیزان گرامی پھر اشکال نہیں ہوتا, بلکہ جو حکم دیا گیا ہے نا اس کو لیا جاتا ہے. ہاں ایک حالت ایسی ہے کہ جس میں نقاش کیا جاتا ہے, اعتراض نہیں ہوتا, اس کو نا کنورسیشن, مناقشہ کرنا. اگر آپ بھی مرحلے اجتہاد تک پہنچ گئے ہیں, دوسرے مجتہد دو مجتہد آپس میں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں دلالت کر رہی ہے, آیا حرمت پہ یا کراہت پہ, یہ اعتراض نہیں ہوتا. اگر ہم اس مرحلے تک پہنچے ہوئے ہوں تب, جب اس مرحلے تک ہم پہنچے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اور روز قیامت ہی کہا جائے گا بھائی تم نے کیسے عمل کیا, کہا بھائی میں نے فلاں مجتہد کی تقلید کی, کہا فلاں مجتہد کی آپ نے تقلید کی ہے, ختم مسئلہ. اب مجتہد جانے خدا جانے, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. یہ عقلی معاملہ ہے, یہ کوئی صرف شرعی معاملہ نہیں ہے, باقی شرعی ہونے سے پہلے عقلی معاملہ ہے. زانی گرامی اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ معاشرے میں پہلا مرحلہ ہی اگر ہم نہیں بتا پائیں گے سمجھا پائیں گے تو پھر اگلے مراحل کو کہاں تک پہنچ سکیں گے. پہلا مرحلہ یہ نہیں تو پھر ائمہ معصومین تک پہنچنا اور ولایت اہل بیت علیہم السلام, محبت اہل بیت علیہم السلام, اور ایک مجتہد اور فقیہ کی قیمت. امام حسین نے کوفے سے بلا کر کربلا میں بتایا کہ دیکھو ایک فقیہ کیا ہوتا ہے. جب حبیب کو خط لکھا تو لکھا الی الرجل الفقیہ الحبیب, فقیہ مجتہد مرد کے نام کون ہے, وہ حبیب بچپن کا دوست. خط لکھ کے بلایا اور انہیں فقیہ کہہ کے مجتہد کہہ کے. اور ائمہ معصومین نے اپنی زندگی میں بتا دیا ہے کہ جب بھی کہا گیا, مثلا خراسان سے کچھ لوگ آئے انہوں نے پوچھا کہ نبی خدا فرزند رسول ہمیں کیا کرنا ہے, تو کہا تمہارے یہاں جو راوی ہے ہماری روایتوں کو جو نقل کرتا ہے اس کی طرف پلٹو, وہ تمہیں حکم بتائے گا, اس لیے کہ تم ہر وقت آ نہیں سکتے. یہ خراسان سے ہے, بصرہ سے کوفہ سے مدینے پہنچ نہیں سکتے, تو وہاں پہ جو علماء تھے جو روات تھے کہا ان کو بتا دیا کہ تمہیں اس معاملے میں آنا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مرحلہ, جن کے یہاں اپنے مدرسے میں مسجد نبی میں 4000 اسٹوڈنٹ تھے, اتنا بڑا مدرسہ تھا جس میں 4000 اسٹوڈنٹ اس زمانے میں تھے. کون کون سے علم میں تھے, کسی ایک علم میں نہیں تھے, کہ فقہ ہے یا اصول ہے, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹک, ہسٹری, فلاسفی, ہر علم میں اختصاص رکھنے والے. جو بھی آ کے سوال کرتا تھا کہ بھائی سوال کون سا ہے, ہسٹری کا ہے, تو کہا اس کو سعد بن سہل کی طرف جاؤ. دوسرا آیا سوال کون سا ہے, فلسفہ اور علم کلام کا ہے, تو کہا علیک بالحکم, حکم کی طرف جاؤ. کہا کہ دوسرا سوال آیا کون سا, کہا فقہ کا ہے, کہا علیک بزرارہ, تم زرارہ کی طرف جاؤ. اور تیسرا آیا کہا کیا ہے کون سا ہے, کہا کہ میتھمیٹک کا ہے, تو علیک بجابر بن حیان, تم جابر کے پاس جاؤ. آج جو دنیا میں الجبرا جو پڑھایا جا رہا ہے نا اس کا نام عجیب معاملہ ہے. دیکھیں مسلمانوں نے جن کی کتابوں کو جلایا ہے, تھوڑا کچھ جو ملا ہے دوسری اقوام کو, انہوں نے پورا علم ہی اس کے نام کر دیا الجبرا. یہ جابر بن حیان کی طرف منسوب ہے, میتھمیٹک کا ریاضیات کا وہ مسئلہ, حل مسئلہ جو جابر بن نہیان نے حل کر کے بتایا تھا اس وقت. تو رسول امام کے زمانے میں ہر طرح کا اسپیشلسٹ موجود تھا جو تعلیمات دیتے تھے, اور امام باقاعدہ بتاتے تھے کہ فلاں کو فلاں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہی چیز بتاتے ہوئے جب ایک مرکز کی طرف امت اسلامیہ پلٹتی ہے اور وہ مرکز مضبوط ہوتا ہے تو عزیزان گرامی اس کی شان و شوکت و قوت باقی رہتی ہے, جب مرکز سے دور ہوتی جاتی ہے تو اس کی قوت بھی ختم ہوتی جاتی ہے. وہ مرکزیت زمانہ غیبت میں, تو امام نے کہا من کان من الفقہاء صائنا لنفسه
مخالفاً لہوا متیعاً لامر مولا فللعوام یقلدو, تو ہم کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. کون ہے؟ فقہا میں سے, مجتہدین میں سے وہ کہ جو خواہشات نفس کی مخالفت کرے, خداوند عالم کے تمام احکام کی پیروی کرے. اب عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. امام نے وصیت کی بتایا کہ اس کی تقلید کرو. فعل العوام ان یقلدو, عوام کو چاہیے کہ اس کی طرف پلٹیں, اس کی تقلید کریں, تاکہ یہ مرکزیت باقی رہے. مذہب تشیع کا طرہ امتیاز ہی یہی ہے کہ جس کو آپ میں سے بہت ساروں نے پڑھا ہوگا, مسٹر ہمفرے کے اعترافات, جس کا اردو میں ترجمہ یہ کیا گیا, بہت ساری زبانوں میں ہو چکا. جب وہ نجف پہنچا ہے, دوسری عالمی جنگ سے پہلے کی بات ہے, دوسری عالمی جنگ کے بعد کی بات ہے, ایک پہلی عالمی جنگ کی بات, عالمی جنگ کے بعد جب پہنچا تو یہ کہتا ہے کہ اگر جب تک یہ قوم اپنے مرکز سے متمسک ہے, اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے کہ جب تک شیعہ مرجعیت کے ساتھ ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلا ہمیں ان کو ان سے الگ کرو, تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ اس نے بیان کیا ہے, یہ اس نے پہلے ہی بتا دیا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے معاملہ چلنا, کوئی بھی نام دیا جائے, کسی بھی نام سے کام ہو, لیکن مسئلہ نام کا نہیں ہے اعزانی گرامی, کام کیا ہو رہا ہے, آج کس انداز میں کام ہو رہا ہے, کس طرح سے کام ہو رہا ہے. مرجعیت یا مرکزیت سے دور کرنا, جب مرکزیت سے دور ہو جائے گا اعزان گرامی, پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے, اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ خود کیا کر رہا ہے. مرکزیت سے متمسک رہنا, مرکزیت سے متمسک رہ کے ان چند نوجوانوں نے بتایا, حزب اللہ کے نوجوانوں نے, کہ دیکھو مرکز سے ہمارا اتصال ہے تو ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو زیر کر سکتے ہیں. اور زیر کر کے بتایا کہ دیکھو اتصال جب مرکز سے ہے تو یہ مرکز کی مدد لیتے ہوئے بڑی سے بڑی طاقت کو ہم زیر کر سکتے ہیں. اور زیر کر دیا. پتا ہے سن 2006 میں اعزان گرامی, لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ یہ نوجوان بھی مظلوم ہیں. جس طرح سے ان کے امام مظلوم کربلا میں شہید ہوئے, یہ نوجوان بھی مظلوم ہیں. کیوں؟ آج تک ہماری قوم کو پتا نہیں ہے کہ یہ نوجوان کون ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے کیا کام ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے. پتا ہے؟ پوچھو کسی سے جا کے. اور اتنا تک نہیں, اعزان گرامی, کاش کاش 3 سال کا عرصہ ہو گیا. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کو ہم سنتے ہیں نا, ہماری مجلسیں اور ماتمیں کس کی دین ہیں؟ جناب زینب کی دین ہے نا. کوئی آئے انکار کرے کہ جناب زینب کی دین نہیں ہے تو پھر میں بتاؤں, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجلسیں, یہ آزاداری, یہ جلوس جناب ثانیہ زہرا کی دین نہیں ہے. اور ثانیہ زہرا پہ وقت آیا ہے تو کون گیا ہے, کتنے گئے, جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے جلوس نکلے ہیں, کتنی آواز بلند ہوئی, آواز بلند کی گئی کہ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں جو بھی رہی ہے, کہیں کوئی اجتماع ہوا, کہیں کوئی میٹنگ ہوئی, کہیں کوئی اجلاس ہوا, کہیں کوئی بیانیہ جاری ہوا. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, دعویٰ بلا دلیل قابل خرد نہیں. دعوے سبھی کرتے رہتے ہیں جان گرامی. صرف ایک مرحلہ تھا, وہاں پہ خون جان نہیں دینی تھی, یہاں سے جا کے وہاں پہ کلاشی گوف نہیں اٹھانا تھا, قتل نہیں کرنا تھا, ایک معمولی جلوس نکالنا تھا اور معمولی طور پہ جلسے میں نکلنا تھا. یہ بیان دیتی ہوئے لبئی کیا زینب, جناب زینب ثانیہ زہرا ہم حاضر ہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے. قربانی کے لیے ابھی مانگا نہیں تھا ثانیہ زہرا نے, اس لیے کہ پتا ہے انہیں بھی کہ جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن معمولی بیان وہ کہاں پہ ہوا ہے آج ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں؟ یہ 3 سال کے عرصے میں کتنی جگہ کتنے بیانات نکلے ہیں. دوسری دو باتیں چھوڑیں, اب میں ان معاملات کو نہیں پڑھتا. 60 سال کا جو ہے قبل اول کے بارے میں مجھے جانا نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں لمبی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس کی, کہ جس کی دین یہ مجلسیں ہیں, جن مجلسوں, جن فرش آزاد سے آج پوری کی پوری امت یہ زندہ ہے, یہ جن فرش آزاد سے جس کو ہمیں اس نے عطا کیا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا. چلیے کہتے ہیں کہ ہم کریں گے, کم از کم ایک جلسہ ہوتا, ایک اجتماع ہوتا, ایک اجلاس ہوتا, ایک بیانیہ جاری ہوتا کہ ہم اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں. چند مومنوں کو لے کر نکلتے کہ بھئی ہم زندہ ہیں,
لیکن کیا ہے یہ مولا کا وہ قول ہے کہ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. یہ چلتی پھرتی لاشیں نہ دشمن کو کبھی زیر کر سکتی ہیں, بلکہ دشمن کہتا ہے اسی لاشوں سے میرا فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ انہی لاشوں کو میرا کفن بکے گا. دشمن اسلام ایسی لاشوں کو بڑا خوش ہو کے لیتا ہے کہ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. لیکن امام حسین نے جو قربانی دی تھی اس لیے نہیں دی تھی. امام حسین نے قربانی دی تھی تاکہ اس روح کو جگائیں. جناب نجم افندی نے کہا, شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے, شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے, حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے, ہر ایک ذرے بے حس میں, غور کریں دوسرا اور تیسرا مصرع, ہر ایک ذرے بے حس میں ایک تڑپ بھر دی, دماغ وضع کیا دل بنا دیے تو نے. اس ذرے بے حس میں تڑپ بھڑکانے والا حسین تھا. یہ قربانی حسین ہے کہ جس نے سوئی ہوئی امت کو جگایا. جھنجھوڑا اٹھو, کس کا بے غفلت میں سو رہے ہو, آج دیکھو کیا ہو رہا ہے, آج امت پہ وقت اسلام پہ کیسا وقت آ گیا ہے. یہ شہادت حسین کی دین ہے. آج بھی ظلم کے خلاف جہاں بھی آواز بلند ہوتی ہے نا جان گرامی, وہ اس حسین کی پیروی کرتے ہوئے اٹھتے ہیں, بغیر کسی تفریق مذہب و ملت. کہہ رہا ہوں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, جس نے بھی کہا بہت خوب کہا ہے. اس لیے کہ حسین کسی ایک مسلک مذہب فرقے کے لیے نہیں تھے, جیسے اسلام کسی چند لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے, اور رسول رحمت للعالمین, تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر رسول بن کر آئے ہیں, اور حسین بھی تمام انسانیت کے لیے امام بن کر چلے گئے. اسی لیے حسین شہید انسانیت ہے, انسانیت کو بچانے والا شہید, نہ کہ کسی ایک مذہب و مسلک کو. اسی لیے جناب نجم افندی نے جو کہا, ہر ایک ذرے بے حس میں اس طرح سے جھنجھوڑ دیا ہے. اس ذرے کو جو بے حس پڑا ہوا تھا شہادت حسین نے نچھوڑ دیا اور جگا دیا, ہلا دیا, اٹھو. اور آج کے ایزان گرامی فضا میں تھوڑا سا غور کریں, بس وہی شرط یہ ہے کہ غور و فکر کی تو غور سے سنیں. آج بھی آواز فضا میں گونج رہی ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من ذاب انحرم رسول اللہ. یہ آواز آج بھی فضا میں گونج رہی ہے, لیکن ایسے کام تو ہوں جو اس کو سن سکیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل کر سکیں. اس لیے کہ وہ معرکہ اس وقت تک نہ تھا, یہ معرکہ قیامت تک باقی ہے. جہاں بھی ظلم کی طاقت بڑھتی ہے وہاں پہ حسین کا نمائندہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اے ظلم تجھے میں بڑھنے نہیں دوں گا, اور میں تجھے ختم کر کے رہوں گا. آج بھی آواز گونج رہی ہے, آج یہ صدایں گونج رہی ہیں. یہ جو نوجوان نکل رہے ہیں اعزان گرامی, اس لیے کہ بہت بڑا حق ہے ان نوجوانوں کا, اس لیے میں اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ مجلس عزامیہ جو آ کے بیٹھتے ہیں جوانان لبنان میں حزب اللہ کے, کس انداز میں, کیا وہ تقدس, وہ کیا روحانیت ہے, وہ کیا ایمان ہے. پھر اس کے بعد جا کر نام حسین لے کر حسین کے نوجوان علی اکبر کی پیروی کرتے ہوئے, جناب قاسم کی پیروی کرتے ہوئے, جناب عباس کی پیروی کرتے ہوئے, جناب حبیب ابن مظاہر کی پیروی کرتے ہوئے, سلام ہو ان ماؤں پر, سلام ہو ان بہنوں پر جنہوں نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر خدا حافظ کی ہے, بھائی خدا حافظ, خدا حافظ بھائی جانا, اور سرخ رو کر دینا تاکہ میں یہ کہہ سکوں جناب ثانیہ زہرا کے سامنے کہ میرا بھائی بھی اکبر کے لیے قربانی دے آیا ہے, اور ماں کہہ سکے کہ جناب سیدہ کے سامنے سرخ رو ہو سکے. سلام ہو ان ماؤں کو, سلام ہو ان بہنوں کے, سلام ہو ان باپوں پہ, ان والدین پہ کہ جنہوں نے اپنے چار چار پانچ پانچ جوان بچوں کو شہید کرا دیا فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں قربان کرا دیا, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دو بیٹے شہید ہو چکے ہیں تو میں تیسرے کو نہیں بھیجوں گا, کہا کہ میں تیسرے کو بھیجوں گا اور شہید کرا دیا. میں کہوں گا اللہ اکبر, یہ وہ ہے پیروی حسین. ایسی شیعوں کے لیے امام نے کہا تھا, بیٹا سید سجاد حضرکم اللہ, خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کی کسی غم میں نہ بلائے. ایسی شیعوں کے لیے کہا تھا, اذا رجعت الى المدینہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فالقرونی او سمعتم بے غریب او شہید فالقرونی. بیٹا سید سجاد جب جانا میرے شیعوں سے ملنا تو ان سے کہنا کہ میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب سننا کہ کسی آدمی کی موت ہو چکی غربت میں عالم مسافرت میں تو اس غریب اور مسافر حسین کو یاد کر لینا, اور بیٹا السلام سنا دینا میرے شیعوں کو. جان محترم ایک روایت علماء بیان کرتے ہیں اور خطبہ سے میں نے سنا ہے, عربی خطبہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ جب مجلس منعقد ہوتی ہے نا عزیزان محترم, تو جس طرح سے روایت میں ہے کہ جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں تو ثانیہ زہرا تشریف لاتی ہیں, وہاں پہ چار سالہ یتیمہ حسین بھی آتی ہے. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ عظیم. کہ جناب سکینہ پوچھتی پھپھی اماں یہ کون لوگ ہیں, تو ایک مرتبہ جناب زہرہ فرماتی ہیں, بیٹی سکینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں. تو بس یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ فرماتی ہیں پھپھی اماں, سنیں گے عزیزان محترم عزادانہ نے سید الشہداء, خدا آپ کو سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے, جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہیں پھپھی اماں کاش یہ لوگ ہوتے کربلا میں تو بابا شہید نہ ہوتے, پھپھی اماں کاش یہ ہوتے ننا علی اصغر تیر نہ کھاتا, پھپھی اماں کاش یہ ہوتے تو عباس کے شانے نہ قلم ہوتے. اجرکم اللہ, خدا ہمیں ان میں قرار دے, امام کے چاہنے والوں میں قرار دے. اللہ اکبر, اور جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی لیکن ان کی روحیں تھیں کہ جو اس وقت لبیک کہہ رہی تھیں, ان کے بچے ہمارے بچوں پہ رو رہے ہیں, ان کے جوان ہمارے جوانوں پہ رو رہے ہیں, ان کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر, شام کا ایک منظر وہ یاد آ گیا ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو زیارت مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے, بالخصوص جناب ثانیہ زہرا کی زیارت سے, جناب سکینہ کی زیارت سے. جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے سنا کہ جناب سکینہ کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی. اللہ اکبر, اپنے باپ سے زیادہ محبت تھی, باپ جناب سکینہ کو بہت چاہتے تھے. یزید کہتا ہے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں بہت زیادہ چاہتے تھے. تو جناب سکینہ فرماتی ہاں یزید میرے بابا مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے, میں اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی. ایک مرتبہ یزید ناہن جاری کہتا ہے اگر چاہو تو تمہارے بابا کی میں یہی زیارت کرا دوں. تو کہا کہ یزید یہاں کہاں زیارت کرائے گا, بس یہ کہنا تھا کہ جس دشت میں سر حسین رکھا گیا تھا اس دشت سے اس کپڑے کو ہٹایا جس میں سر حسین رکھا تھا. جیسی ہی بیٹی نے بابا کا سر دیکھا تڑپ گئی, آگے بڑھی, کہا رک جاؤ ابھی سر تمہیں نہیں ملے گا. تو جناب سکینہ چاہ رہی تھی کہ بابا کا سر لے لے. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ اگر واقعی تمہارے بابا تمہیں چاہتے تھے تو کہو کہ تمہارے بابا تمہارے پاس چلے آئے. سنیں گے عزادارو, جناب سکینہ نے اپنے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا دیا اور کہا یا ابتا بحق ہذہ القمیص المحترقہ, بابا اس پھٹے ہوئے اور جلے ہوئے کرتے کے دامن کا واسطہ, بابا میری یتیمی کا واسطہ, میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے. بس یہ سننا تھا. روایت کہتی ہے سر حسین دست سے بلند ہوا, ایک مرتبہ اتنا بلند ہوا, پھر دوبارہ نازل ہوا, کہاں پہ جناب سکینہ کے ہاتھوں پہ آ گیا. جناب سکینہ نے سر حسین کو لیا, رخسار کو رخسار پہ رکھا, بابا آپ کے بعد خیمے جلا دیا بھی اماں کے سر سے چادر چھنی، بابا گوشوارے چھنے، بابا آپ کے بعد یہ سکینہ کبھی نہ سوئی نہ سکون ملا، تازیانوں سے جھوٹے وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ايام قلب ينقلبون. اللهم نسألك بفاطمة وبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا رب العالمين، بارئ لها ما يستطيع سبب القبول فرما، بارئ لها من كنار سبيرا وكبيرا ما فرما، بارئ لها جو من پریشان حال پریشانی دور فرما، بارئ لها جو من لا ولد مبودی ام اولاد صالحہ سے بھر دے، بارئ لها جہاں جہاں کفر اسلام کی درمیان جنگ ہو رہی پرچم اسلام مسلم بلندی نائم فرما، پرچم کفر نفاق کو سنگ فرما، بارئ لها اسلامی جمہوریہ ایران کے فا